أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مل کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور سلامتی کے لیے انشاءاللہ امام کی سلامتی سے ہی تمام مومنین کی سلامتی ہے. سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، معراج آدمیت اور امامت، انسان بغیر امام کے قرب الہی کی منازل کو طے نہیں کر سکتا. ہدایت کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے امامت. جس نے اس دروازے سے روگردانی کی وہ شخص خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق ہے. وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص دروغگو ہے کہ جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہے لیکن وہ ولی اللہ آل محمد کا مخالف ہو، امام کا مخالف ہو، امامت کا مخالف ہو، ولایت کا مخالف ہو. ایسا شخص ولی اللہ لوگوں کی نگاہ میں ضرور ہوگا لیکن اللہ کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا. جھوٹا ولی اللہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. ولایت کے بغیر انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا, کسی مقام پر. کیوں؟ اس لیے اللہ نے انسانوں کے کمال اور معراج کی بنیاد ہی ولایت کو قرار دیا. ولایت کے بغیر انسان ایک انچ معنویت کی راہ میں, اخلاق کی راہ میں, روحانیت کی راہ میں, قرب اللہ کی راہ میں ایک انچ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. لہذا زنگرانی امامت کو اللہ نے مرکزیت عطا فرمائی ہے, محوریت عطا فرمائی ہے. دین اگر چکی ہے تو اس کی کیل ولایت و امامت ہے زنگرہ. لہذا آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے بظاہر مکتب سے تعلق نہیں بھی رکھتے ہوں, مشہور نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بڑے بڑے دربار ہیں اور دنیا میں بھی ہیں, لیکن آپ انہی کے درباروں میں جائیں تو وہاں پر آپ کو لوگ آل محمد سے عشق کرتے ہوئے نظر آئے. ان کے در و دیوار پر آل محمد کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں, علی کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں, چاہے بظاہر وہ شیعہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص حقیقت کو درک کرتا ہے, جھوٹا نہ ہو, جو شخص حقیقت کو درک کرتا ہو وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آل محمد کی ولایت کے بغیر انسان کسی مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ظاہر. لہذا رضا نگرامی امامت اللہ نے نبوت کے بعد آئمہ کو ہدایت کا منصب عطا فرمایا. ہدایت بھی ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے نا. ہدایت ایک الہی منصب ہے, ہادی ہونا ایک الہی منصب ہے. اللہ نے انبیاء کو بھی خود سے چنا ہے, اختیار کیا ہے, لوگوں کو اس کا اختیار نہیں دیا. اماموں کو بھی اسی طرح سے خود سے اختیار کیا ہے, لوگوں کو حق نہیں دیا. کیا جناب سب مل کے کسی کو اپنا ہادی بنا لیں؟ نہیں, وہ ہم جیسے لوگ تو ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے, لیکن وہ جو ہادی من اللہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی اس کا انتخاب کر سکتا ہے, لوگوں کو اس کا انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے ظاہر. اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں, ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ صادقین کے ہمراہ ہونا واجب ہے, واجب ہے. جو شخص صادقین کے ہمراہ نہ ہو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہیں تقویٰ اختیار کرنا ہے. تقویٰ کا نتیجہ ہے کہ تمہیں صادقین کی ہمراہی اختیار کرنا. تم کو حمایت میں کھڑی نہیں ہوتے, ان کی اپنے دل میں محبت نہیں رکھتے, ان سے گلا کا اظہار نہیں کرتے, تم سے بڑا جھوٹا متقی ہو. سب سے بڑا جھوٹا متقی وہی ہے جو آل محمد کا مخالف. لہذا نگرانی امامت انسان کو صاحب تقویٰ بناتی ہے. جو شخص امام المتقین, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مخاطب ہو, امام المتقین کون ہے؟ امیر المومنین کی ذات ہے. اور کوئی شخص متقی بننا چاہے امام المتقین کی مخالفت کے ساتھ تو کسی مقام پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. امام تو وہ ہیں, انہوں نے تقویٰ کی راہ دکھانی ہے, انہوں نے تمہیں متقی بنانا ہے, انہوں نے واسطہ بننا ہے کہ تمہارا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. رضوان گرامی رضوان گرامی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ متقین کے صادقین کے ہمراہ ہونے کے لیے بھی صادق ہونا ضروری ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یبعث نبیاً الا بصدق حدیثہ و ادا امانتہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر دو چیزوں کی بنیاد پر, ان کی نہضت کی بنیاد دو چیزوں پر تھی. ایک, وہ لوگ سچے تھے اپنی بات میں, دوسرا امانتوں کی حفاظت کرنے والے تھے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. سچائی پر بات ہوئی اور بات ہماری ادائے امانت پر آئی تھی. آل محمد امانت کی حفاظت کرنے والے تھے. مولا متقیان کو اللہ نے امین بنایا تھا, اور عرض کیا کہ شب ہجرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے سب سے بڑے امین کو اپنا امانت دار بنا کر مکے میں چھوڑ کر گئے تھے. سب سے بڑا امین حسن گرامی. آل محمد کی امانت داری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. دیکھیں یہ روایات مسلمہ ہے اور بڑی تعجب آور بھی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام سے, دو اماموں سے میں نقل کرتا ہوں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو امانت کی حفاظت کرنا, امانت کی حفاظت کرنا, بخدا اگر میرے بابا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل شمر اگر اپنی تلوار, غور سے سنیے گا زنے گا, اگر اپنی تلوار شمر مجھے امانتاً مجھے دے کر جائے کہ آپ اس کے امین ہو, بشرطے کہ امام قبول بھی کر لیں کہ ہاں میں اس کی حفاظت کروں گا اور امین ہوں اس کا, بے فرض بات ہو رہی ہے, فرضاً بات ہو رہی ہے, امام فرضاً بات کر رہے ہیں کہ اگر شمر جس تلوار سے امام کو قتل کیا تھا اگر وہ تلوار مجھے امانتاً دے جائے, اور میں جانتا ہوں کہ اس سے میرے بابا کو قتل کیا تھا, اور اگر میں قبول کر لوں اس شرط کے ساتھ, اگر میں قبول کر لوں تو پھر میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. سنی گرامی اس سے بڑی مثال امام سجاد دے سکتے؟ امام کے لیے بھی جملہ کہنا سخت ہے, ہمارے اور آپ کے لیے سننا سخت ہے یا نہیں ہے؟ امام کے لیے جن کے بابا ان کے سامنے قتل ہوئے, شہید ہوئے اس بزردی کے ساتھ اور اس ملعون نے قتل کیا, امام اس سے آپ امانت کی ادائیگی اور امانت کی حفاظت کی سنگینی کو سمجھ سکتے. اللہ اکبر. سن محترم امانت کی حفاظت بہت اہم ہے, بہت اہم. ہمارے پاس بعض دفعہ کوئی شخص موبائل لے کر گیا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لو. اب نادانی میں کوئی بچہ جناب اس میں سے ایس ایم ایس کر دے, تو یہ آپ نے کیا کیا؟ امانت کی حفاظت نہیں کی, وہ آپ کے پاس امانتاً رکھوا کر گیا ہے پانچ منٹ کے لیے, دس منٹ کے لیے. آپ نے اس کو استعمال کیوں کیا؟ آپ کو استعمال کا حق نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کا اذن نہ ہو, اس کی اجازت نہ ہو. آپ کسی کے گھر میں گئے, گھر میں فرض کر لیجئے کسی, آپ کو کسی کے گھر میں رکنا ہے ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, پانچ دن کے لیے, اس نے آپ کے لیے کمرے کو مخصوص کر دیا. اب آپ کا دوسرے کمرے میں جانا اس کی عدم موجودگی میں, اس کی بغیر اجازت کے, یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے آپ کی تکریم کی ہے, آپ کی عزت کی ہے, آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے, تو آپ بھی اس کی ناموس کا خیال رکھیں, آپ بھی حد سے تجاوز نہ کرے اذان گرامی. اسی طرح سے آنکھوں کی حفاظت, یہ بھی امانت داری ہے ایک طرح کی, کہ بعض دفعہ ہم آنکھوں کے ذریعے سے خیانت کرتے ہیں اذان گرامی. آنکھیں, ہم کسی کے گھر میں گئے یا گلی سے بعض دفعہ گزر رہے ہوتے ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا یا پردہ ہٹا ہوا ضرور دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بعض دفعہ انسان بے شعوری میں یہ کام کرتا ہے, لیکن یہ چیز اخلاقی لحاظ سے خیانت شمار ہوتی ہے. کیا آپ کسی کے گھر میں جھانکے, چھت پہ چڑھے, آپ کسی کے آنگن میں دیکھ رہے ہیں, اس کی ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, کوئی شخص ہے کسی حالت میں لیٹا ہوا ہے بیچارہ, آرام کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس بات سے راضی نہیں ہے. یہ خیانت ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اپنے ہمسائے کے ساتھ, اپنے رشتہ دار کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ. ذہن گرم, ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا نام ہی تو اسلام ہے نا. اسلام اسی بات کا نام ہے, دین اسی کا نام ہے, امامت و ولایت کی تعلیمات ہی یہی ہیں اذان گرامی, کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو. آپ کمرے میں بیٹھے ہو, دوست تمہارا کہیں اور ہے, تم اس کی امانت کی حفاظت کرو. تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اگر دروازہ کھل گیا, پردہ ہٹ گیا, لیکن تم اپنے دوست سے صادق ہو, مخلص ہو, صداقت سے کام لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دوست سے خیانت کرو اور جب پردہ ہٹ جائے یا دروازہ کھل جائے تو تم شعوری طور پر نگاہ ہٹا لو. یہ خیانت ہے, خیانت. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ فرزند رسول, حاکم جور کے چاہنے والے اور ان کے ساتھی اہلکار کچھ ہیں جو آپ کے مخالف ہیں, وہ ہمارے پاس امانتیں رکھتے ہیں, وہ آ کر ہمارے پاس امانتیں رکھتے ہیں اور وہ خمس بھی نہیں دیتے. ظاہر خمس مال امام ہے, امام کے پاس آنا چاہیے, خمس بھی نہیں دیتے, امانتیں بھی ہمارے پاس رکھتے ہیں, مخالف بھی ہیں آپ کے, تو امام کیا اجازت ہے کہ ہم ان کے اموال میں سے کچھ نکال لیں, کچھ غصب کر لیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں چھٹے امام وہاں پر کیا ارشاد فرماتے, امام وہاں پر عجیب جملہ ارشاد فرماتے. امام کہتے ہیں کہ دیکھو, اگر ابن ملجم جس کی تلاش میں میں ہوں, اللہ اکبر, امام کے جملے میں نے روایت میں خود پڑھے, ابن ملجم جس کی تلاش میں میں ہوں, یعنی امام اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی شمشیر مجھے امانت کے طور پر رکھوائے اور میں قبول کر لوں کہ ہاں میں اس کا امین ہوں, بخدا میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں. اللہ اکبر, ائمہ کے لیے سخت ہے یہ بات کرنا. امام کہتے ہیں میں خود اس کی تلاش میں ہوں, ابن ملجم ذرا میرے سامنے تو آئے, ٹھیک ہے, لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں, امانت کی ادائیگی اور امانت کی حفاظت اتنا امپورٹنٹ ہے. ذہن گرامی, اچھا, بعض دفعہ بچوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے, آپ گئے کسی کے گھر میں اور آپ نے بچے کو فرض کیجئے 500 روپے, 1000 روپے, 100 روپے دیے, ٹھیک ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی امانت ہوتی ہے بچے. اب ماں باپ ایسے ہی اس کو ہڑپ نہیں کر سکتے, اس کا حساب کتاب رکھنا پڑے گا کہ بھئی اتنے پیسے اس بچے کو ملے تھے. لیکن بچے جو ہیں بڑے خوش ہوئے کہ جناب ہمارے پیسوں کی حفاظت ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے, اخلاقاً اس بچے کے ان پیسوں کا حصہ، ظاہر اس بچے کو پیسوں کا کیا کرنا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کی ارزش کیا ہے، لیکن جتنی اس کی ارزش ہے پیسوں کی، 500 ہے، 1000 ہے، 5000 ہے، جتنی بھی ہے، آپ اس حساب سے اس بچے کے اوپر خرچ کریں گے تاکہ اس بچے کی امانت ادا ہو سکے. آپ ایسے خرچ نہیں کر سکتے. آپ سوچیں تو آپ کے اپنے بچے کے ساتھ، اگر کوئی بچہ یتیم ہو، اللہ اکبر، حسن گرامی، یتیم کے بچے، یتیم بچے کی امانت کی حفاظت کرنا، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ دیکھو یتیم کا مال کبھی نہ کھانا. جس شخص نے یتیم کا مال کھایا وہ تباہ و برباد ہو گیا. یتیم کے مال کی حفاظت کرنا جانے گرامی اوجب الواجبات، ظلم نہ کرنا اس کے ساتھ، خیانت نہ کرنا اس کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ آپ کا اپنا بھائی، بہن، کسی کا یتیم ہو گیا ہے، بچے یتیم ہیں، بیٹی یتیم ہو گئی، تو اس کی امانت میں خیانت نہ ہو. خود یہ بچے بھی امانت ہیں، ان کے اموال بھی امانت ہیں، ان کی عزت و آبرو بھی امانت ہے. اگر ایک یتیم بچی چچا کی تحویل میں آ گئی کہ بھئی اب اس نے اس کی سرپرستی کرنی ہے، تو احسن طریقے سے اس کی سرپرستی کرنی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے اس کے مال کی حفاظت کی، نہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ امانت کی حفاظت ہے جان گرامی. آپ دیکھیں کتنا دقیق ہے. ہم سمجھتے ہیں فقط امانت یعنی پیسے رکھوانا، خالی پیسے رکھوانا نہیں، اس کی کئی سارے پہلو اور کئی ساری جہات ہیں. اس سے بڑھ کر امانت کیا ہوگی؟ پیسوں کی کیا ویلیو ہے؟ ایک انسان کی ویلیو ہے. ایک بچہ جو امانتاً اللہ نے آپ کے سپرد کیا ہے، کسی نے آپ کو ولی بنایا ہے اس بچے کا، اس بچی کا، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ امانت ہے جس کی ادائیگی آپ کے لیے ضروری ہے. جانے گرا اچھا رشتہ دیکھ کر اس کو بیاہ دینا، یہ نہ ہو کہ بھائی جو بھی رشتہ آیا چلو. یہ امانت کی حفاظت ہے جانے گرا. یہ ہے اخلاقیات، یہ اجتماعیات، خاندان کی اہمیت، خانوادگی مسائل کی اہمیت زانِ گرامی اسلام میں بہت زیادہ ہے. لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جناب اسلام تو کچھ اور ہی چیز ہے. بھائی نعرے لگانے کا نام اسلام تھوڑی ہے، بندوق پکڑنے کا نام اسلام تھوڑی ہے. نہ بندوق سے پھیلا اسلام، نہ نعرے لگانے سے پھیلا اسلام، اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاقیات سے پھیلا. بوئس تو لتم مکارم الاخلاق، میں مجھے مبعوث کیا بنیاد بعثت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق ہے. لہذا نگرانی امانت کی حفاظت بہت ہے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ دیکھو امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دے، امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دینا. اور صاحبان ایمان کو کہا کہ صاحبان ایمان کون ہیں؟ کہ جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. تاریخ میں ہے کہ جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی، اور اس فتح کے بعد جب خانہ کعبہ کے پاس آئے، تو رسول نے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کلید بردار کون ہے خانہ کعبہ؟ بتایا گیا کہ بھئی عثمان ابن طلحہ، وہ کلید بردار ہے خانہ کعبہ. رسول اللہ نے اس سے چابی لی، اور چابی لینے کے بعد اندر گئے، اور ماجرا آپ کو پتا ہے کہ پھر امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر بتوں کو توڑتے ہیں، بت شکنی ہوتی ہے، بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں عزیز نگرامی، تو
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، ان کے جو چچا تھے عباس، وہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کلید مجھے دے دیجئے آپ، اس کا حقدار میں ہوں. بس ابھی ذرا تکرار چل رہی ہوتی ہے، رسول اللہ نے تعامل کیا دینے میں، تو اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ اے رسول تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا. اللہ اکبر. وہاں رسول اللہ نے یہ آیت کی تلاوت کی اور حضرت عباس سے کہا کہ چچا یہ آپ کا حق نہیں ہے، میں نے جس سے امانت لی ہے اسی کو واپس کر. یہ امانت کی حفاظت جانے کے نام، امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھے گا. انسان خیانت کر کے شہید بھی ہو جائے تو پتہ نہیں وہ شہید بھی ہے یا نہیں. جنگ خیبر میں دو واقعات ملتے ہیں امانت کی حفاظت کے حوالے سے جانے گرام. پہلا واقعہ وہ یہ ہے کہ جنگ خیبر میں مسلمان، ظاہر ہے کہ جب قلعہ خیبر کا محاصرہ کیا تو کئی دن لگ گئے مسلمانوں کو، سارا خوراک پانی ہر چیز ختم ہو گئی. مسلمان مجبور ہوئے کہ اب گھوڑے کو ذبح کر کے کھائیں، خچر کو ذبح کر کے کھائیں، مجبور ہوئے کہ اپنے جانوروں کو جو مکروہ ہے کھانا جن کا، ان جانوروں کو ذبح کر کے کھائیں. نہ بھیڑ تھی، نہ بکری تھی، نہ گائے تھی، کوئی چیز، کوئی مویشی ان کے پاس نہیں تھا، کھانے کا سب کچھ ختم ہو گیا. اتنے میں اب جب یہ کیفیت ہو گئی، بھوک کا عالم ہو گیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ریوڑ ایک چرواہا لے کر آ رہا ہے قلعہ خیبر کی طرف، بہت بڑا ریوڑ. بس جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا، رال ٹپکنے لگی کہ واہ بھائی، مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا، ہے بھی کون یہودی، اتنا بڑا ریوڑ، ہم تو جناب گھوڑا اور مکرو جانور کھانے پر مجبور ہیں، لہذا اس سے بڑا مال غنیمت اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے تو نعمت دے دی ہمیں بیٹھے بٹھائے. مسلمانوں کی آرزو پوری ہونے لگی. بس مسلمان جیسے ہی حملہ کرنا چاہتے تھے، قبضہ کرنا چاہتے تھے اس ریوڑ کے اوپر، تو ایک دفعہ چرواہا رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ محمد، یہ گوسفند اور یہ بکریاں، یہ جو مویشی ہیں میرے پاس، میرے اپنے نہیں ہیں، یہ سب امانت ہیں. محمد، یہ ساری امانتیں میں لوگوں کو واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہارے مسلمان اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، مجھ سے لوٹنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ امانتیں ہیں، رسول اللہ نے ایک دفعہ حکم دیا، کوئی مسلمان اس یہودی کے کسی جان پر ہاتھ نہیں لگائے. اللہ اکبر. دیکھیں اذان گرامی، اخلاق دیکھیں رسول خدا کا، ادائے امانت دیکھیے، اسلام کیسے پھیلا. کہا کہ اس یہودی کو جانے دو. اب آپ تصور کریں کہ لوگ بےچارے بھوک سے مر رہے ہوں، اپنے جانور کھانے پر مجبور ہوں، مکرو جانور کھانے پر مجبور ہوں، وہاں لذیذ ترین غذائیں اس کے سامنے سے، مسلمانوں کے سامنے سے گزر رہی ہوں، اور وہ کچھ نہ کر پائیں. کتنا بڑا جہاد ہے مسلمانوں کا، ایک وہ جہاد ہے جو تلوار سے کرتے ہیں، ایک یہ صبر کا جہاد ہے، صبر کیا مسلمان. اب جب وہ قلعے میں چلا گیا سارے جانوروں کو لے کر، اس کے بعد جانور واپس کر کے وہ چرواہا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. خدمت میں آ کر اس نے کہا کہ محمد، میں آپ کے دین پر ایمان لے آیا، وہ دین کے جو امانتوں کی اس طرح سے ادائیگی کا قائل ہے، یقیناً وہی دین اللہ کا پسندیدہ دین. درود بھیجو محمد والے محمد پر. اگلا ماجرا کیا تھا؟ اس سے اگلا ماجرا یہ تھا کہ اس جنگ کے بعد جب مال غنیمت لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو ابو رافع غالباً ایک شخص تھا، صحابی رسول تھا، اس کا غلام تھا مدعم. اس نے جب یہ اونٹ جا رہے تھے، جب یہ گھوڑے اور یہ ساری چیزیں جا رہی تھیں مال غنیمت کو لے کر، تو اس نے چھپ کر چاہا کہ مال غنیمت میں سے کچھ نکال لے، جو ہاتھ میں آیا رسول اللہ سے آنکھ بچا کر نکالنا شروع کر دیا. تو عزیزان محترم، اب یہ میدان اس نے لباس چرایا اور لباس چرا کر اس نے پہن لیا. کسی کو کیا معلوم کہ بھائی لباس پہنا ہے، اپنا پہنا ہے، کسی اور کا پہنا ہے، یہودی کا پہنا ہے، پہن لیا اس نے بڑا خوش خوش. اب جب مزید مال غنیمت نکالنے لگا تو ایک تیر آیا دشمن کا، اس کو لگا اور یہ مدعم شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو مسلمان ٹوٹ پڑے اس پر کہ بھائی اللہ اکبر، اللہ نے کیا عظیم شہادت نصیب فرمائی اور بہت عظیم شہید ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ابھی نہ کہو کہ شہید ہو گیا، بخدا یہ مدعم اس وقت جہنم کے لباس میں جل رہا ہے. اللہ اکبر، جہنم کے لباس میں جل رہا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کھڑا ہوا تھا، دشمن کا تیر آ کے لگا اس کو اور اس تیر سے، دشمن کے تیر سے شہید ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دشمن نے تیر مارا ہے، لیکن جس حالت میں یہ مرا ہے وہ حالت یہ تھی کہ یہ جو مال غنیمت، اسلام کا مال غنیمت تھا جس کو تقسیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا تھا، قبل اس کے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا، اس میں سے اس نے لباس نکال کر پہن لیا اور وہی لباس اب اس کے لیے جہنمی لباس بن گیا. اللہ اکبر. معمولی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں شہادت بھی اتنا آسان، شہید ہو جانا بڑا آسان نہیں ہے. ہم کہتے بس نہ دل و دماغ میں شہادت کا سوچا، نہ کبھی دل میں تمنا رہی، نہ اس طرح کا عمل انجام دیا، نہ عمل صالح انجام دیا، نہ اپنی نیتوں کو خالص کیا. پھر اگر گولی لگ جائے تو ہم کہے جی سب کچھ پاک ہو گیا. ویسے تو اللہ پاک کرنے والا ہے انشاءاللہ، ہماری امید بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے، ہم تو خود گناہ گار ہیں، ہماری تو تمنا ہی یہی ہے کہ بار الہ ہم، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بار الہ ہمارے گناہ، میرے گناہ دھل ہی نہیں سکتے. ہم کتنی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، بار الہ یہ اگر دھل سکتے ہیں تو اپنے خون سے ہی دھل سکتے، اپنی شہادت سے ہی دھل سکتے. لہٰذا ہماری تو تمنا ہی ہے کہ ہم شہید ہوں اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اس شہادت کے ذریعے سے. لیکن اذان گرامی، انسان یہ نہ سوچے کہ اگر انسان خیانت کرے، ادائے امانت نہ کرے اور دل میں نیکی کا خیال نہ ہو تو ہر چیز جو ہے بخشی جائے گی. یتیم کا مال ہڑپ کر کے آپ سمجھو شہید ہو گئے، اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر کے سمجھ لو شہید ہو گئے، ان سے پوچھا جائے گا. امید ہے، تمنا رکھنی چاہیے، آرزو رکھنی چاہیے، امیدوار رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ بخش دے گا. لیکن بہرحال اجتماعی مسائل میں اللہ نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا واجب ہے. ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس نے لباس نکالا تھا تو میں نے بھی جوتے نکالے تھے. ٹھیک ہے جی، ایک نہیں تھے، کئی لوگ تھے، کچھ لوگ تو شاید بولے بھی نہیں ہوں گے. صحیح ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جوتے نکالے تھے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جہنم میں آگ کے جوتے پہننے پڑیں گے. توبہ کر لو، توبہ کرو، واپس کرو جوتے، آگ کے جوتے پہننے پڑیں گے. تو تو ادائے امانت عزیزان گرامی اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ انسان اگر امانت میں خیانت کر کے شہید بھی ہو جائے تو بظاہر تو وہ شہید ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے۔ عزیزان محترم، بہت اہم ہے اپنے معاشرے کے اندر ہمیں ان ویلیوز کو زندہ کرنا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ، افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے سے یہ اقدار معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور خصوصاً میں آل محمد کے ماننے والوں سے، آل محمد کے چاہنے والوں سے کہ جو آل محمد اقدار کے بانی بھی ہیں اور اقدار کے محافظ بھی ہیں، ان کے چاہنے والوں سے گزارش کروں کہ کم از کم ہم اپنی کمیونٹی کے اندر، یہ جو عباس ٹاؤن کا چھوٹا سا ہمارا محلہ ہے اور ایک عظیم محلہ ہے جہاں آل محمد کا ماننے والا ہے نا عزیزان گرامی، وہ محلہ چھوٹا چاہے ضرور ہو لیکن اللہ نے اس کو عظمت اور بزرگی عطا فرمائی، کیونکہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو، جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہو، جس کے دل میں علی کا عشق ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوا کرتا عزیزان گرامی، وہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے اوپر آل محمد کی نظر عنایت ہے، نظر عنایت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اس لیے کہا گیا کہ حرمت مومن کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ حرمت مومن کیوں؟ اس لیے کہ اس مومن کے دل میں عشق علی ہے، اس مومن کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے، اس مومن کے دل میں حسین کا غم موجود ہے۔ یہ معمولی مومن نہیں ہے، بس اس کی حرمت کعبے سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں کم از کم اپنی کمیونٹی کے اندر کیا کرنا ہے، ان ویلیوز کو زندہ کرنا ہے، ان اقدار کو زندہ کرنا ہے، ان اخلاقیات کو زندہ کیا کرنا ہے کہ جن کی تاکید خود آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں کی ہے۔ اب دیکھیں آج کے زمانے میں خود والدین کا احترام کتنا کم ہو گیا۔ میری خواہش تھی پچھلے سال بھی، پچھلے سے پچھلے سال بھی خواہش تھی کہ کچھ اخلاقی موضوعات کے اوپر بھی بات کی جائے۔ یہ اللہ ہمیں مواقع دیتا ہے کہ ہم سب جمع ہوتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے ہماری اخلاقی تربیت بھی ہو جائے، اسی میں فضائل بھی ہیں، اسی میں مصائب بھی ہیں، اسی میں تربیت بھی ہے، اسی میں سیاست بھی ہے، سب کچھ آل محمد کی مجالس کے اندر موجود ہے، اور ہمیں سارے پہلوؤں سے استفادہ کرنا ہے، فقط ایک جہت میں استفادہ نہیں کرنا۔ آپ کو جناب بس ہمیں جو ہے خیبر و خندق سننی ہے، خیبر و خندق بھی سننی ہے، کربلا بھی سننی ہے، اخلاقیات بھی سننی ہے، سیرت بھی سننی ہے، سب کچھ سننا ہے تاکہ ہم ایک کامل شیعہ بن سکیں، ناقص شیعہ نہ بنیں، صرف ایک پہلو سے شیعہ نہ بنیں بلکہ تمام جوانب سے، تمام پہلوؤں سے ایک کمپلیٹ شیعہ بن سکیں۔ جیسے کہ میسم تھے، جیسے کہ قمبر تھے، جیسے کہ آل محمد کے اصحاب تھے، ایک کمپلیٹ شیعہ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب ابو ذر عالم ہو لیکن اخلاق اچھا نہ ہو، نہیں، اخلاق میں بھی کامل تھے ابو ذر، علم میں بھی کامل تھے ابو ذر، اجتماعی اور سیاسی لحاظ سے بھی کامل تھے ابو ذر۔ بہت اہم ہے عزیزان گرامی، والدین کا احترام واجبات میں سے، عزیزان گرامی واجبات میں سے، خصوصاً جن ماں باپ نے تمہارے دل میں آل محمد کی محبت گھول کے پلائی، وہ ماں باپ کوئی عام ماں باپ نہیں ہیں، ان کا احترام کرنا واجب ہے عزیزان گرامی۔ کہا گیا وبل والدین نے، کیا ہے بل والدین ہے، بولیے بل والدین احسانن، اپنے والدین سے نیکی کرو، نیکی احسان کرو۔ اب یہاں پہ کوئی بچہ اٹھ کے کہے جناب کہ بھئی عجیب ہے قرآن، ماں باپ سے نیکی کا کہا، ماں باپ کو نہیں کہا کہ بچوں کے ساتھ بھی نیکی کرو، کہا قرآن نے؟ بھائی آج کل کے تو بچے انٹرنیٹ کی پیداوار ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سے سوالات کرتے ہیں تو اچھی بات ہے سوالات کرنا، سوال تو کر سکتا ہے بچہ کہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو بھائی والدین کو بھی تو کہو کہ بچوں کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، ٹھیک ہے؟ اور کہا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ دیکھو اگر ماں باپ تمہیں جھڑک دیں غلط بات پہ، تم صحیح ہو، صحیح بات پر بھی تمہیں جھڑک دیں اور ماں باپ غلطی پر ہو فرضاً، تب بھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کرنا، اف تک نہ کرنا، اف چھوٹا سا حرف ہے اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا تھا۔ ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، کبھی جھڑک دو، جھڑکنا نہیں کبھی، ولا تنہرہما۔ میرے جوان، میرے بچے، میرے نوجوان، اس بات کو غور سے سنو، غور سے سنو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے بچوں، میرے جوانوں، کبھی ماں کو گھور کے نہ دیکھو، کبھی باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہ ہونا، اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں، سعادت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی کامیابی چاہتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے مت کھڑے ہو، ہمیشہ اپنی گردن کو جھکا کر اور کندھوں کو جھکا کر، دل تمہارا جھکا ہوا ہو ماں باپ کے سامنے۔ یہی کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ اپنے کندھوں کو، اپنے پروں کو جھکا کے کھڑے ہو، اٹھا کے کھڑے نہ ہو، جھکا کے کھڑے، پروں سے مراد یہ کندھے، یعنی توازو کے ساتھ، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک آقا، آقا کے سامنے کیسے انسان کھڑا ہوتا ہے، ایسے انسان کو اپنی ماں اور باپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت اہم ہے میزان گرامی، جس شخص نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، یاد رکھیے گا اس بات۔ دیکھیں، عرض کروں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور اس کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ نے بھی جوان ہونا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو جانا۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، ہزار بیماریاں، جسم کی ناتوانی، ذہن کی الجھنیں، وہ حوصلہ جو ایک جوان انسان میں ہوتا ہے، بزرگ کے اندر وہ حوصلہ نہیں رہتا۔ لہذا ہو سکتا ہے اس بزرگ ماں یا باپ کا مزاج تند ہو جائے، تیز ہو جائے، وہ برداشت نہ کرے بہت ساری چیزوں کو، جیسے کہ جب تم بچے تھے، جب تم ماں کی گود میں ہوا کرتے تھے، جب تم چھوٹے تھے، معصوم تھے، 5 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، جب تم نادانیاں کرتے تھے تو کس طرح سے تمہارے ماں باپ نظر انداز کرتے تھے، کرتے تھے یا نہیں کرتے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے ماں باپ بچے کی نادانیوں اور حتیٰ زیادتیوں پر صبر کرتے، صبر کرتے، لیکن افسوس کہ بچے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچپن کیا تھا، افسوس تو یہ ہے۔ اور جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور باپ یا ماں جب اس کے مزاج میں تندی آ جاتی ہے، حوصلہ کم ہو جاتا ہے، اگر وہ کسی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں، اگر بے حوصلگی دکھاتے ہیں، تو جوان سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں اپنے بچپنے کو یاد کرنا چاہیے، ذکر، اپنے بچپنے کا ذکر ہمیشہ کرو، یاد رکھو کہ تم چھوٹے تھے، تمہارے ماں باپ نے کس مشکل سے پالا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ، بلکہ ایک شخص آیا امام کے پاس، ایک جوان آیا، امام کے عشق میں آیا، امام سے ملنا چاہتا تھا، امام کا دیدار کرنا چاہتا تھا، امام کے پاس جب آیا تو امام نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، میں تم سے نہیں ملنا چاہتا. رونا شروع کر دیا، گریا کرنا شروع کر دیا، مولا کیا خطا ہو، کس وجہ سے نہیں ملنا چاہتے؟ کہا اگر اپنے مولا سے ملنا چاہتے ہو تو جو تم نے اپنی ماں کے ساتھ بد اخلاقی کی اور بلند آواز سے بات کی، اونچی آواز سے بات کی، جاؤ اپنی ماں کو راضی کر کے آؤ. اللہ اکبر، اپنی ماں کو راضی کر کے آؤ. کیوں؟ یہ وہ ماں ہے، امام ارشاد فرمایا یہ وہ ماں ہے کہ جس کا شکم تمہارا گھر تھا، جس کا شکم تمہارا گھر تھا. اس ماں نے نو ماں تمہیں اپنے شکم میں جگہ دی، تمہیں پالا ہے، تمہاری حفاظت کی ہے. ماں خود جاگتی رہی تمہیں سلاتی رہی، خود بھوکی رہی تمہیں غذا دیتی رہی. سن محترم، ہم تصور نہیں کر سکتے ماں کیا ہے، ماں کیا ہے. امام کہنے کو دیکھو، جب تک تم اپنی ماں کو راضی نہیں کرو گے امام وقت بھی تم سے راضی نہیں. اتنا بڑا مقام ہے ماں کا. جانے گرامی، ماں کے قدموں میں جنت، یعنی اللہ جنت میں بھیجے گا ہی نہیں اس شخص کو جس نے بلا وجہ اپنی ماں کو ناراض کیا. اگر ماں صالحہ ہے، مومنہ ہے، آل محمد کی ماننے والی ہے، مسلمان ہے، حتیٰ کافر کیوں نہ ہو، جانے گرامی ماں کے ساتھ زیادتی روا نہیں ہے اسلام کے اندر. باپ کافر کیوں نہ ہو، اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، اس حق کی رعایت کرنی ہے. بعض لوگ کہیں جناب، بعض جوان داڑھی رکھ لیں، مسجد میں آنا جانا شروع کر دیں، ماں باپ ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر نہ ہو، بہت زیادہ مذہبی نہ ہو. آپ مذہبی ہو گئے ہو، جوان ہو ماشاء اللہ، 18 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے. اب یہ نہ ہو کہ آپ کو جی میں تو بڑا مذہبی، نمازی، پرہیزگار، میرا باپ فرض کر لیجئے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھتا ہو یا نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، یا میری ماں فرض کر لیں خدا نہ خواستہ بعض واجبات کا خیال نہ رکھتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کیا ان کا حق تمہارے اوپر سے ثابت ہو گیا؟ وہ اپنے رب کے پاس، اپنے امام زمانہ کے پاس جواب دے ہیں. تم اس بات پر جواب دے ہو کہ تم نے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کس طرح کرے بھیا. ہاں، ان کی غلط بات کو نہ مانو، یہ ہے قرآن مجید کے اندر بھی ہے، روایات کے اندر بھی ہے. ان کی غلط بات کو نہ مانو. اگر وہ کفر کا کہتے ہیں کفر نہیں قبول کرنا، شرک کا کہتے ہیں شرک کو قبول نہیں کرنا، اگر بے حجابی کا کہتے ہیں کسی بچی کو، آپ نے اس بات کو قبول نہیں کرنا. لیکن احترام والدین کو ضرور ملک خاطر کرنا. لہذا جانے گرامی، والدین کا احترام بہت واجب ہے. تو میں وہ نقطہ رہ گیا تھا کہ کوئی بچہ کہے کہ بھائی والدین کے لیے تو احسان کا آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ولا تنہر عمان، تو ہم بچوں کو کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ہمارے لیے بھی تو آنا چاہیے کہ والدین بھی ہمارے ساتھ نیکی کریں اور احسان کریں. تو اس کا جواب کیا ہے میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، کیا ہے اس کا جواب؟ بہت سادہ سا جواب ہے اس کا. جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہ خطرہ اللہ جس خطرے کا اظہار کر رہا ہے وہ بچوں سے خطرہ ہے کہ بچے ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں. ماں باپ تو بیچارے ہر حال میں بچے کا خیال ہی رکھتے، ٹھیک ہے؟ آپ کہو یا نہ کہو، ماں نے تو پیار کرنا ہی کرنا ہے. آپ جتنی زیادتی کر لو، ماں ہمیشہ تمہیں دعائیں دے، ماں ہمیشہ تمہیں دعائیں دے. کتنی زیادتی کے باوجود ماں ہمیشہ دعائیں دے گی. باپ ہمیشہ تمہاری بہتری چاہے گا. تم چاہے ماں باپ کی بہتری چاہو نہ چاہو، وہ ہمیشہ تمہارے لیے 10 بدعائیں، ہمیشہ تمہارے لیے تم سے احسان کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں. ان کی ساری زندگی تمہارے لیے، ان کا وجود تمہاری بدولت ہے. اگر بزرگ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں
وہ کس وجہ سے زندہ ہوتے ہیں؟ وہ اپنے اولاد کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں. ان کا سارا ہم و غم ہے. جب تم باہر جاتے ہو, آفس جاتے ہو, اسکول جاتے ہو, کالج جاتے ہو, ماں کا کیا کام ہے؟ مصلے پہ بیٹھ کے صرف دعا کرنا, خصوصاً کراچی کے ماحول میں. تو میرے جوان, میرے عزیز جوان, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو, امام وقت کو راضی کرنا چاہتے ہو, دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اپنے ماں باپ کے قدموں سے چمٹے رہو, غلام بن کر رہو, نوکر بن کر رہو. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ بیان کروں. اور اذان گرام آخری بات, میرا وقت بھی ختم ہو گیا. آج پھر دو حملے, ایک مدینہ العلم گلشن اقبال اور ایک نیو رضویہ کے امام بارگاہ سامرہ پر. مٹھائی کے ڈبے میں بم رکھا گیا, لہذا وہ جو پہلا حملہ ہوا کریکر کا, انتہائی قابل مذمت, جس میں ہمارے غالباً رینجرز کے لوگ زخمی ہوئے, وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں, امام بارگاہ کی حفاظت کر رہے تھے, انتہائی قابل مذمت. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان سپاہیوں کو کہ جو آل محمد کے ماننے والوں کے دفاع میں وہاں پر کھڑے ہوئے. دعا دو ہیں کہ اللہ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. فرزان گرامی, نیو رضویہ کے اندر اس ڈبے میں بم رکھا گیا اور اس کو دری کے اندر چھپا دیا گیا. اتفاق سے کسی بچہ یا بچی نے اس بم کو دیکھ لیا, یعنی ڈبے کو دیکھا, ڈبے کو کھولا تو پتہ چلا بم تھا. اور الحمدللہ آپ ان کی دعاؤں سے ایک بہت بڑا سانحہ, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا. تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی کلو کے قریب وہ بارودی مواد تھا اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے سے اس کو پھاڑنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام مومنات کو, جہاں ہماری مومنات کا پورشن ہے وہاں پر ہی بم رکھا گیا تھا, اور الحمدللہ ہماری مومنات نے, شیر دل مومنات نے, زینبی مومنات نے, فاطمی مومنات نے بڑی شیر دلی کے ساتھ اس بم کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ بھی کیا اور رینجرز کو بلوایا. الحمدللہ مجلس اپنی پوری اس کے ساتھ, آپ کے ساتھ الحمدللہ مولانا صاحب پڑھتے رہے, خواتین نے کوئی شور نہیں مچایا. دیکھیں بہت بڑی بات ہے, خواتین نے کوئی شور نہیں مچایا, اندر ہی اندر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلایا گیا اور بہرحال وہاں پہ کچھ خواتین نے جگہ چھوڑ دی. لیکن میں کہتا ہوں اتنی شیر دل خواتین تھیں کہ بم کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی تھی خواتین, بچیاں زیارت کرنے کے لیے آ رہی, اتنی شیر دل. تو بھائی اتنا شیر دل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پتا چل گیا فلاں جگہ بم ہے تو آپ کھول کھول کے ڈبا دیکھ رہے ہو کہ بھائی واقعی مٹھائی ہے یا بم ہے. ٹھیک ہے, پھر کوئی کہے یا نہیں اس میں مٹھائی میں تار لگے ہوئے ہیں تو اس لیے بم ہے. تو اتنی کیلکولیشن کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, نہ اتنی زیارت کرنے کی ضرورت ہے بھائی بم کی, کہ بچیاں بھی آ رہی ہیں, جوان بھی آ رہی ہیں, بوڑھیاں بھی آ رہی ہیں اور بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ جناب ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ڈبا کھول کے اور ہم لوگ کھڑے رہے وہاں پہ. بھائی الحمدللہ اللہ نے آپ کو معجزاتی طریقے سے بچا لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مذاق سمجھو. آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں, آپ کی شجاعت کو داد دیتا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر کہ اللہ نے آپ کو یہ شجاعت نصیب فرمائی. مجلس پر کوئی حرف نہیں آیا, کوئی بھگدڑ نہیں مچی, مجلس ہوتی رہی. اور خواتین کا جذبہ یہ تھا کہ چاہے یہ ایک بم کیا ہزاروں بم بھی رکھے جائیں تب بھی ہم مجلس چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جذبہ تھا خواتین کا اذان گرامی. الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں ڈرنے والی نہیں ہیں, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے, احتیاط واجب ہے, واجب اذان گرامی. میں اپنی جو ہماری خواتین ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا یہاں پہ انتظام ہے سیکیورٹی کا, ہمارے جوانوں کا بہت اچھا انتظام ہے, لیکن یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے تھریٹ ہے. مسلسل یہاں پہ واقعات ہو چکے ہیں, کئی واقعات ہو چکے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا ہے, علی کا شیعہ ہوشیار انسان ہوتا ہے، بے وقوف انسان نہیں ہوتا. علی کا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار، ہوشیار باش، بے وقوفی نہیں. ہاں اس کے بعد، ہوشیاری کے بعد، سارے انتظامات کے بعد، بہترین سیکیورٹی کے بعد، پھر اگر شہادت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اللہ ہمیں ایسی ہی موت نصیب فرمائے، سرخ موت نصیب فرمائے، حسین کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، ایسی شہادت نصیب فرمائے جس میں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ تو ہماری تمنا ہے. ہم کربلا میں نہیں تھے 1400 سال پہلے، لیکن آج کربلا بنانے کا ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی تمنا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں علی اکبر کی راہ میں قربانی پیش کریں. ہم کربلا میں نہیں تھے، لیکن کربلا والوں کی راہ میں قربانی ہماری تمنا ہے، خواہش ہے. عزم محترم، میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، سیکیورٹی کرنے والی ہماری اپنی بہنوں سے کہوں گا، اور آپ سامعین اور جو شرکا مجلس کے آتے ہیں، مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اہلکار ہیں، اور جو ہمارے بچے یہاں پر سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، بھرپور تعاون فرمائیں. کوئی آپ کے پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے، شکن نہیں آنی چاہیے کہ بھئی یہ کیا میری، میں تو اسی محلے کا رہنے والا ہوں، میں تو وہاں سے آیا ہوں، میرا کوئی احترام نہیں. کہ نہیں، ازان کریں، بہت ضروری ہے، ازان کریں بہت ضروری ہے. حتیٰ اگر آپ کی کوئی مٹھائی چیک کر لیتا ہے، بھئی آپ ڈبے میں کیا لا رہے ہو، تبرک لا رہے ہو، ان نون پرسن ہو، اگر وہ چیکنگ کرتا ہے اس کا حق ہے. کوئی مومنہ اگر چیکنگ کر رہی ہے ہماری بچی، اس کا حق ہے، اس کو کرنے دو. یہ اس وقت ایک واجب امر ہے، ازان گرامی واجب امر ہے. ایک میں واقعہ سناتا چلوں کہ کربلا ہمارے قافلہ گیا، کربلا میں بم دھماکے ہو رہے تھے اس زمانے میں. یہ زائرین وہاں پر گئے، انہوں نے منت مانی ہوئی تھی کہ ہم تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہاں پر، شبیہ تابوت جو ہے وہ ہم نکالیں گے وہاں پر. یہاں سے وہ منت مان کر گئے، نظر کر کے گئے، یہاں سے سارا سامان وامان لے کر گئے. اور جب وہاں پہنچے، جو مجھے جس طرح سے لوگوں نے نقل کیا، تو وہاں پر چیکنگ ہو رہی تھی. تو جب چیکنگ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو چیکنگ نہیں کراتے. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں کراتے، ہم تو جتنی زیارات یہاں سے جاتی ہیں، چونکہ یہاں پہ مسلسل بم دھماکے ہو رہے ہیں اور مومنین کی جان کو خطرہ ہے، حرم کے تقدس خراب ہونے کا خطرہ ہے، تقدس پامال ہونے کا خطرہ ہے، لہذا صرف ہم پردہ ہٹا کے دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنی زیارت کو حرم میں نہیں لے جا سکے. تو میں یہ عرض کروں گا عزیزان گرامی کہ یہ عقلی سی بات ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام بھی آپ سے اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ وہ انتظام کرو جس سے مومنین کی، اور حتیٰ خود یہ جو ہم شبیہ بناتے ہیں، علم ہے، تابوت ہے، امام بارگاہ ہے، ان کی بھی حرمت اسی وقت بچ سکتی ہے جب ہم سیکیورٹی کا صحیح انتظام کریں. کوئی حد نہیں ہے اس کے اندر. اب یہ عاشور کے جلوس میں آپ دیکھ لیجئے، چہلوں کے جلوس میں دیکھ لیجئے، 9 محرم کے جلوس میں آپ دیکھ لیجئے، کتنی شبیہیں آ رہی ہیں. آپ کو کیا معلوم کون لے کر آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے اس کے اندر. لہذا سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے. آپ کوئی پرمٹ ہونا چاہیے ان کا، جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہو، جو سیکیورٹی کا سسٹم، الحمدللہ بہت ہمارے جوانوں نے، اسکاؤٹس نے بہت بہتر کر لیا، لیکن مزید اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بس زدارن سید الشہداء، آج جس معصوم کا تذکرہ کرنا ہے، اس کا آج جھولا بھی نکلنا ہے. آج کی مسائل میں ان ماؤں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جن کی گود میں معصوم بچے لیٹے ہوئے. حسین کی آخری نشانی ہے علی اصغر، قربان جاؤ مولا آپ کی، آپ نے اس آخری نشانی کو بھی قربان کر دیا. عجیب کربلا کی مائیں ہیں ازان گرامی، تاریخ میں ایسی مائیں نہیں ملتی. شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو بلا بلا کر کہہ رہی ہے، بیٹا صبح عاشور اپنے مولا پر قربان ہونا ہے، تیار ہو جائے. ہر ماں. اور ایک خیمہ ہے رباب کا کہ جہاں رباب اپنے ششماہ علی اصغر کو سر پہ ہاتھ پھیرتی جاتی ہوگی اور زبان حال سے کہتی جاتی ہوگی کہ بیٹا دیکھ، علی اکبر کی ماں اکبر کو قربان کر دے گی، قاسم کی ماں کل قاسم کو قربان کر دے گی، ارے سب اپنے اپنی اولادوں کو قربان کریں گے علی اصغر، لیکن تو تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے. میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی میرے مولا پر قربان ہو جاتا، لیکن عجب نہیں کہ علی اصغر نے بھی زبان حال سے ماں اپنی ماں سے کہا ہو، ارے اماں صبح عاشور تو آنے دیجئے، صبح عاشور تو آنے دیجئے، میں بھی اپنے بابا کی ایسی نصرت کر کے دکھاؤں گا کہ فاتح کربلا تو مجھے ہی کہا جائے گا نا، فاتح کربلا علی اصغر قرار پائے گا. بس رونے والوں، وقت گزرتا چلا گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین نے حل میں ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، صدائے حل من سن کر دو واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی غریبانہ آواز، غربت آمیز آواز بلند کی، کوئی حسین کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، لیکن شہدا کی لاشوں میں ایک دفعہ تھر تھری پیدا ہوئی، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہو مولا اگر موت نے اجازت دی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتے. اور دوسرا واقعہ تاریخ میں یہ ملتا ہے عزاداروں کہ خیمہ حسینی میں کہرام مچ گیا، بیویوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، حسین خیمے میں آئے، بیویوں کو کہا بیویوں چپ ہو جاؤ گے، حسین زندہ ہے. کیا بات ہے؟ رباب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا آقا مولا جب آپ نے حل من ناصر ینصر اللہ کی صدا بلند کی ہے نا، تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین اصغر کے پاس آئے، گود میں لیا، حسین نے اصغر کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھایا، اور شاید اصغر نے دل میں یہ کہا ہوگا بابا اب میری باری ہے، اکبر قربان ہو چکے اب میں بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. عزادار حسین نے اصغر کو دیکھ کر کہا اصغر تو بڑا پیاسا ہے، رباب میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے، میں اصغر کو پانی پلانا چاہتا ہوں. بس حسین نے اصغر کو اپنی گود میں لیا، خیمے سے باہر آئے، تپتی دھوپ ہے، کربلا کا میدان ہے، اصغر کے اوپر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. اب جو حسین اصغر کو لے کر اشقیا کے سامنے گئے، اشقیا نے کہا کہ حسین قرآن کو واسطہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی گود میں قرآن لے کر آئے ہیں. میں کہوں گا ہاں یہ قرآن ثابت نہیں، یہ قرآن ناطق کا بیٹا علی اصغر ہے. حسین نے ایک دفعہ اپنے دامن کو اٹھایا اور اشتیا سے مخاطب ہو کر کہا اشتیا اگر تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں، میں نے کوئی خطا کی ہے، تو اس معصوم بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر ہو سکے تو اس کو دو گھونٹ پانی پلا دو. اللہ اکبر، جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. لیکن فوج اشتیا سے کوئی جواب نہ آیا. حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹایا اور کہا کہ شاید تم سمجھتے ہو کہ میں اصغر کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتا ہوں. لیکن دیکھا کوئی جواب نہ آیا. حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا. جیسے ہی گود میں اٹھایا اب اصغر نے اپنے بابا کو دیکھا. گویا کہنا چاہتے ہو بابا اب میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. حسین پانی طلب کر رہے ہیں، ایک قطرہ آپ کا سوال کر رہے ہیں. لیکن عزاداروں ادھر اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان کو پھیرا. علی اصغر نے ایک وار کیا گویا. ادھر فوج اشقیا میں ایک دفعہ بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی. ابن سعد نے کہا حرملا کیا دیکھتا ہے اقتا کلام الحسین. ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے. میں کہوں گا ابن سعد تو نے حرملا کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے کو قطع کر دے. تو نے وہ کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس تیر سے شعبہ چلا. عزادار حسین نے شیعوں کو مخاطب کر کے کہا تھا ارے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کس طرح سے ایک قطرہ کا سوال کر رہا تھا. لیکن کس طرح سے میرے ننھے معصوم کو ذبح کر دیا گیا. بس عزادار تیر چلا ننھے علی اصغر کا گلا قطع ہو گیا. حسین نے خون علی اصغر لیا اپنے چہرے پر ملا. بس اس قرآن ناطق کو اب جو رباب کے خیمے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کی ماں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ سات دفعہ حسین خیمے کا کوک کرتے ہیں اور سات دفعہ واپس پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا. اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا رباب سے کہا رباب تیری امانت. ارے قبل اس کے کہ ماں آگے بڑھتی چھوٹی سی بچی آگے بڑھ کر کہتی ہے ارے بابا بھائی کو پانی پلا لے مجھے پانی نہ دیا. حسین نے ابا کے دامن کو الٹا. سکینہ نے کہا ارے میرا بھائی ہائے میرا بھائی علی اصغر ہائے میرا بھائیا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ علیہ ماتم حسین.